ساری شکتیاں اندر میں چلتی ہیں، ان سے بھی بچنا، ان سے بھی بچنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی کوشش کرنا کہ یہاں بیٹھنے والے کو لوگ خواہ مخواہ متکبر بھی سمجھنے لگے وہ تو کتنا سے دم گالی نہیں کرتا، حالانکہ بھائی کسی کے تکبر کا پتہ چلتا ہے معاملہ کر کے، معاملہ کر کے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا بڑے متکبر ہیں آپ، میں نے کہا میرے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ تو میں کہا صرف مسافر نہ کرنے تو میں تو متکبر بنا چڑھ، اتنے مجمع سے کوئی مسافر کر سکتا ہے؟ تب میں اپنی جان بچا کے نکلتا ہوں اور ایک اس کو دھکا دے کے آ رہا، اس کو دھکا دے کے آ رہا، وہ یہ ساری جو بدتمیزی ہو رہی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں جو پہلو بچا کے نکلتا ہوں تو بڑا متکبر ہو کے اس نے سلام ہی نہیں کرتا بھائی، میں اللہ میرا تکبر دور کر دے، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں آج میں بڑا عاجز ہوں، ذمہ دار تو ویسے متکبر ہوتا۔ تو راوی کے بیڈ سارے چاہے وہ ایک پیسہ ہی کوئی نہ ہو، شملہ اچا رہنا چاہیے۔ تو ذمہ دار ایسی بے وقوف قوم ہے، جو لکائی آئی واپس کیتے کہ نہیں، قلعہ ویش کے اٹھے لایا، بیڈ کوئی نہیں ہٹائی، ہم تو ایسی قوم ہیں، قلعہ ویش کے اٹھے لا چھوڑے، بیڈ کوئی نہیں میں ہٹائی۔ بھائی ہم تو اس برادری کے لوگ ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ اور بھائی بھرا ہوا ہے، اس لیے تو دھکے کھا رہے ہیں کہ یا اللہ دور کر دے، اس لیے پھر رہے ہیں، اس لیے گھر چھوڑا ہوا ہے کہ شاید کبھی کسی ٹھوکر، کسی گام، کسی صبح، کسی شام کہیں اللہ کھوئی ہوئی منزل نصیب فرما دے۔ تو یہاں بیٹھنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، بڑے بڑے برباد ہو گئے یہاں بیٹھ کر، ختم ہو گئی، لوگ مطلوب بن گئے، اللہ مطلوب نہ رہا۔ میں آپ کے اخلاص پر تو گواہی دیتا ہوں، اپنے اوپر امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے میں بھی اخلاص کے ساتھ ہوں، اور اس کا صحیح فیصلہ موت پہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس کی طرف انگلیاں اٹھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ بحسب امر من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دینہ او دنیاہ، جس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ گئیں وہ ہلاک ہو گیا، سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے، سوائے اس کے جس کو اللہ بچا لے۔ بھائی یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس سے خوش تسلی ہو جاتی ہے، اور میں میرے بھائیو انسان بڑا کمزور ہے، ذرا سی عزت مل جائے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، ذرا سی شہرت مل جائے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ ہی ہے جس کو بچائے، سلامتی سے پار لگائے۔ تو میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت کے ان گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جو کتابوں کی زینت تو ہیں لیکن مجمع کے سامنے نہیں آئے، تاکہ بھائی اللہ کا رسول چلو ہمیں مراسی بنا کے اپنے ساتھ لے لے کہ یا اللہ یہ اگر ہم اپنے مراسیوں کو آج تک دے رہے، حالانکہ اب تو ہمارے ڈیرے بھی ویران ہو گئے، نہ ہم رہے نہ ہمارے ڈیرے آباد رہے، لیکن اس کے بعد وہ جو جب کبھی آ جائیں تو 100 روپے سے کم لے کے نہیں جاتے، تو وہ یہ کہ یاد ہے چلو کہ ساڑھے پیو دادے دی جس پڑھ دیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی تعریف تو مطلوب ہے بھائیو، لیکن اس سے اگلے قدم کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رواج بن گیا، رسم بن گئی، میلاد منائے گئے، 12 دن خوب شور مچا، خوب جھنڈے لہرائے گئے، پر کیا کسی نے زندگی کو بھی بدلا؟ مطلوب تو یہ تھا کہ زندگی بدلتے، جیسے امام حسین کو 10 دن یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی شہید ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی معصوم لاشیں تڑپے ہی نہیں، جیسے کوئی ظلم ٹوٹا ہی نہیں۔ پھر وہی دن وہی رات، میں بنو میں چلہ لگا رہا تھا ابھی اس پچھلے سال کا چلہ، تو ایک جگہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم گزرے تو سینما کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند رہے گا، تو پھر رمضان کے بعد پھر کھل جائے گا، یعنی رمضان میں فلم حرام ہے اور رمضان کے بعد حلال ہو جائے گی، رمضان میں گانا سننا حرام ہے اور رمضان کے بعد گانا سننا حلال ہو جائے گا۔ اتنی ذہنی سطح پست ہو گئی ہے۔ تو بھائی ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف یہ رسمی طور پر اللہ کے نبی کو یاد نہ کریں، زندگی بدلیں، زندگی بدلیں۔ میلاد کا مطلب صرف آپ کے لیے نعت خوانی نہیں اور آپ کو یاد کرنا نہیں، بلکہ آپ کے لیے زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اگر خالی اتنے سے ہی اگر صرف اتنے سے ہی کام بنتا تو پھر ان کی اولاد کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ میلاد تو منایا حسین نے سر دے کر، اور ہم خالی جھنڈے لہرا کے منا رہے. میلاد تو اس نے منایا معصوم بچوں کو ذبح کروا کے, میلاد اس نے منایا سر کو نیزے پہ چڑھا کے. یہ منبر ہے, یہ وہ منبر ہے جہاں سے میلاد منایا گیا. معصوم بچوں کے سر گھر سے جدا ہو گئے. سولہ سولہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے 16 شہزادوں کو شہید کیا گیا. 16 23 تو اور 5 اور حضرت علی کے دوسری بیوی میں سے 5 بیٹے عباس جن کو عالمدار کہتے ہیں, عباس اور جعفر اور عثمان اور عبداللہ اور محمد, یہ 5 اور ملائیں تو 16 اور 5 21 اہل بیت کے لوگ زیر و زبر ہو گئے. یہ میلاد ہے, یہ نبی کی یاد ہے کہ میں ہم اپنے نانے کا پیغام نہیں چھوڑ سکتے, حکومت چھوڑ دیں گے. ہم اس کا دین نہیں چھوڑ سکتے, ہم حکومت چھوڑ دیں. ہم جان چھوڑ دیں گے, ایمان نہیں چھوڑیں گے. ہم اولاد قربان کر دیں گے پر جان ایمان نہیں چھوڑیں گے. اور ہم نے کیا کیا, ہم صرف نعت پڑھیں گے زندگی نہیں بدلیں گے, تقریر کریں گے زندگی نہیں بدلیں گے, صرف جھنڈے لہرائیں گے, سیدی مرشدی کے نعرے لگائیں گے, ابا زندہ باد, مرنی میں تیری کوئی نہیں, ابا زندہ باد, اماں زندہ باد, گل میرے نال کوئی نہ کوئی کریں اماں زندہ باد. تو یہ ماں اس کو دعا دے گی, بس دعا دے گی. تو بھائیو اس مہینے کی آمد کے ساتھ زندگیاں بدلو, اس محبوب کا پیغام سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. وجعل الذل والصغار على من خالف امري, جو میرے طریقے کے خلاف چلے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا. وہ ایک زندگی لایا, پیغام لایا, خبر لایا, تمہارا خالق اللہ ہے, ان ربکم اللہ, تمہارا خالق اللہ ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے بتایا اللہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں جو پہلا خطاب ہے نا مسلمانوں کو, وہ اللہ کے نبی کے حق کے بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا 90 دفعہ آیا ہے, 90 دفعہ, ویسے تو 99 دفعہ ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء کو بھی ادب آنے, یا ایھا الذین آمنوا کے قائم مقام لکھا ہے, اس لیے اس کو ملا کر 90 ہو جاتے. تو یا ایھا الذین آمنوا میں جب اللہ بات کرتا تو خاص طور پر ایمان والوں سے بات کرتا ہے کہ اے ایمان والوں. تو پہلا خطاب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن میں ہمیں بول رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. پہلی بات اللہ نے اپنے نبی کا حق جتلایا. جب ایمان والوں سے بات ہوئی تو اپنا حق نہیں جتلایا, پہلے اپنے نبی کا حق جتلایا. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے نبی کے حق کو بتانے کے لیے آئی ہے کہ اے میرے اے ایمان والو, اپنے نبی کا ادب کرو, اپنے نبی کا احترام کرو, گستاخ مت بنو. اب بھائیو یہ تبلیغ والوں کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں. اور گستاخ رسول تو کافر ہو جاتا ہے بھائی, نافرمانی سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گستاخی سے کافر ہو جاتا ہے. تو تم سوچو تو صحیح, ایک آدمی وہ سرحد سے چلا, بستر اٹھایا, جیب میں پیسے ڈالے, رائن پہنچا, وہاں سے انہوں نے میاں چنو بھیجا, انہوں نے آگے دیہات میں بھیجا, اس سارے سفر میں پیسہ اس نے اپنا لگایا, جان اپنی کھپائی, وقت اپنا نکالا. جب مسجد میں پہنچا تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کی کچھ سنایا, داڑھی بھی رکھی, پگڑی بھی باندھی, کرتا شلوار بھی سنت کے مطابق پہنا, لوگوں نے آ کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا, وابی آ گئے, مسجد دھوو, مسجد پاک کرو, اے نبی دے منن والے کوئی نہیں, یہ نبی دے گستاخ ہیں. تو آپ ذرا خود سوچو, جس نے گھر چھوڑا, جان اپنی, مال اپنا, وقت اپنا, شکل سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق, اور لوگوں کی گالیاں سن کر گالی نہیں دی, لوگوں کے دھکے کھا کر ان کو دھکا نہیں دیا, لوگوں کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا, بلکہ الٹا ان کے لیے دعا میں لگ گئے, رونے بیٹھ گئے, دعاؤں میں لگ گئے, انہوں نے بستی سے نکالا, چپ کر کے نکل گئے, ایک لفظ ان کے ساتھ بدتمیزی کا نہیں کیا. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کا معیار کیا ہے؟ عاشق رسول پھر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حلیہ نبوت کی غلامی والا, جس کے اخلاق نبوت کی غلامی والے, جس نے گھر چھوڑا, جس نے چندہ کسی نے نہیں دیا, ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا تم تو امریکہ پیسے دینا، میں کہا تو آ تین بھی لے دینا، تیری بھی تو فصل بڈی پی. یعنی اتنے بے وقوف ہیں، اتنی جہالت ہے کہ کسی بیچارے نادان مولوی نے کہہ دیا تو اسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے نم تو امریکہ پیسے، امریکہ اس واسطے پیسے دے سی بھائی اتنا مجمع اللہ کے رسول دی گل سن واسطے آ جائے. اتنی سطح پست ہو گئی. وہ ایک ہندو بنیا تھا، اس سے مولوی صاحب سودا ادھار لیتے تھے، ادھار زیادہ ہو گیا تو بنیے نے کہا پہلے پچھلا ادا کرو پھر اگو ادھار چاؤ. میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں تیرا مکوٹھا پڑ لینا. جمعہ کا دن ہوا، مولوی صاحب تقریر کی، رام چند وابی ہو گیا جی سودا نہ پہلے بجے دکھ لوں، ساری بستی سودا لینا چھوڑ دو. کی ہو گیا؟ وابی ہو گیا. وہ ہندو اور وابی، وابی تو مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے، وہ بھی کافر نہیں ہے، مسلمان ہی ہیں بھائی. اللہ کا نام، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لوگوں کو مسلمان بناؤ، نہ کہ مسلمانوں کو ہی کافر بنانا شروع کر دو. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کوئی مسلمان گستاخ رسول نہیں ہے دنیا میں. جو مسلمان ہے وہ گستاخ رسول نہیں، چاہے بے عمل ضرور ہوگا، گستاخ نہیں ہوگا، گستاخ تو کافر ہو جاتا ہے. ان کا رام چند وابی ہو گیا جی، پورا ہفتہ سودا نہیں میں گیا، ہاتھ جوڑ گیا کہ جی معاف کر دو، بے شک اور ادھار چاہو پر ہے میرے اور میرا بورڈ ہٹاؤ. میں کہا ہاں بھائی اگلے جو میں نے تقریر کی، بھائی رام چند توبہ کر لی، بھابی امن تو ان کو سودا لے لیا کرو. یہ تو ہمارے مسلمانوں کا، یہ ویسے تو لطیفہ ہی ہوگا لیکن حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی. ہم ایک گاؤں میں، ہم ایک علاقے میں چل رہے تھے قصور کے سے تھوڑا سا آگے بارڈر کے ساتھ ساتھ، تو لوگ ہمیں سودا نہیں دیتے تھے، سودا نہیں دیتے تھے. تھی بھابی ہو سب سے بھی نہیں بیچن، دودھ بھی نہیں بیچن. ہم تین تین چار چار میل سے آٹا لے کے آتے تھے، چاول لے کے آتے تھے، دودھ لے کے آتے. اور رمضان کے مہینے میں تو آدمی کافروں کو کھلاتا ہے. رمضان کا مہینہ تھا، ہمیں پیسے سے سودا نہیں دیتے. تو کیا ایسی نادانی، ایک ایسی جہالت کی فضا پھیلی. تب ایک آدمی گھر سے پیسہ خرچ کرتا ہے، گھر سے بستر اٹھاتا ہے، گھر سے وہ بیوی بچوں کو الوداع کر کے آتا ہے. اگر لوگوں کو اللہ کے رسول کی آواز سناتا ہے، اگر یہ ہے گستاخ تو پھر عاشق کون ہے؟ پھر اسے سمجھانا پڑے گا وہ کون ہے، پھر اس کا معیار کیا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھر کسی پر وہ اٹیک نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا، اے کافر او کافر یہ نعرے نہیں لگاتا، بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے لوگوں کے لیے روتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ جماعت کے ساتھ گیا تو ایک گاؤں میں وہ جماعت نہیں نکلی، تو امیر نے کہا سارے جنگل کو نکل جاؤ، سارے بیٹھ کے رو. اب سارے ہی رونے لگے، اور میں نیا بندہ، میں کہ یہ کیوں روئی جانے، میں تو رونا کبھی سنیا ہی نہیں، بچوں کی جب مر گیا کہ پیٹے جا یہ گل کا رونا کہ جماعت نہیں کہ نکل. اب وہ سارے رو رہے، میں حیران پریشان بیٹھا کہ یہ رونے والی گل میری سمجھ نہ آئے، بھائی یہ رونے والی گل کہڑی، نہیں نکلتے تو مڈو نہ نکلے. اور تیسرا چوتھا دن تھا مجھے جماعت میں، وہ سارے رو رہے وہ نوجوان باہر نکل گئے بستی سے باہر. دارا پور بستی کا نام تھا، دارا مجھے نام بھی آج تک یاد ہے، دارا پور بستی کا نام تھا. آپ کو 1972 کی بات بتا رہا ہوں، 71 کی بات بتا رہا ہوں، 1971. اور جو بوڑھے بوڑھے تھے وہ مسجد میں بیٹھ گئے، وہ کوئی ادھر ڈھائے پہ، کوئی ادھر ڈھائے پہ، دے ہال ہال. اور اب یقین مانے میں اتنا حیران ہوا، میں کہ کیوں روئی جان دن سر. اب اگر یہ ہیں گستاخ رسول تو وقت عاشق کیا رہے گا؟ اگر یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے کون تھا؟ یہی تو بیچارے ہیں جن کو اللہ کے رسول کی محبت نے گھر سے نکالا، اسی محبت میں تو نکلے، اسی عشق میں تو نکلے. مدینہ منورہ، پورے مدینہ منورہ کی جو ریاست، اس پوری ریاست کا چیف تھا البنک العربی کا، سالم اس کا نام تھا. 20 دن لگانے کے لیے ریمنڈ آیا، 20 دن، صرف بھی چلا بھی نہیں، صرف 20 دن، 1999 میں 20 دن لگانے میں. واپس گیا، جاتے ہی استعفی دے دیا. اس کی تنخواہ 1999 میں 1,00,000 رہا، 1,00,000 تو بینک والوں نے اس پہ خرچہ نہ کرا، اگر تم استعفا دیتے ہو تو اتنا اتنا ہمارا پیسہ دو تب ہم تیرا استعفا قبول کریں. اس نے ساری جائیداد بیچ دی, گھر بیچ دیا, جو کچھ ہاتھ میں اثاثہ تھا بیچ کر بینک کا پورے کا پورا اس نے ہر جانا واپس کیا, اور مدینے سے باہر ایک کچا گھر تھا وہاں جا کے منتقل ہو گیا. میں جب حج میں گیا تو میں اس کچے گھر میں جا کر اس کے ساتھ کھانا کھا کے آیا, اور عالی شان زندگی چھوڑی اور مدینے سے باہر کچے گھر میں جا کے قیام کیا, بدوؤں میں جا کے بکریاں خریدیں, بکریاں لا کر مدینہ منورہ کی منڈی میں ان کو بیچا, اس کو 500 ریال منافع ہوا. وہ منافع لے کے وہ گھر پہنچا تو میاں بیوی دونوں بیٹھ کے خوشی سے رونے لگے کہ الحمدللہ آج پہلا دن ہے کہ ہمارے گھر میں حلال پیسہ آیا. تو میرے بھائیو, کیا یہ گستاخ رسول ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو اور زیادہ سود کے کاروبار چلاتا, اور زیادہ بینک کی اونچی ڈگری کی نوکری کی درخواست دیتا کہ مجھے اس سے بھی بڑا عہدہ دیا جائے. وہ کیا کر بیٹھا؟ اتنی بڑی دولت چھوڑ دی اور ایک کچے گھر میں جا کے اس نے اپنا اندھیرا ڈال دیا. اس نے ہماری دعوت کی وہاں, میں وہاں جا کے اس کے گھر کھانا کھایا. تو یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, ایسے لاکھوں واقعات اس دھرتی پر بکھر چکے ہیں جو اللہ کے رسول کی غلامی میں لوگ ڈھل گئے. دنیا میں کوئی ہے ایسا کام جس کے کرنے والے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے تھکے کھا رہے ہیں؟ کوئی تحریک ایسی ہو, کبھی تبلیغ والوں نے چندہ مانگا ہو, کبھی تبلیغ والوں نے چندے کا اشتہار دیا ہو, کبھی تبلیغ والوں نے یہاں الگ بیٹھ کر چندے کی اپیل کی ہو, بیان کے بعد تین چلے کون دے گا, چلہ کون دے گا, ہاں میں مسجد بن دی پہ لکھ کون دے گا, ہزار بندی نہیں میں تھوڑے سامنے. تو کبھی کسی نے چندے کا اشتہار دے کے ہاں میں چندہ بھی دے کے جا بھیجے. کوئی دنیا میں حکومت ایسی ہے جو اپنے افراد اس طرح تیار کرے کہ تنخواہ بھی نہ لیں اور کام حکومت کا کریں؟ تو یہ کیسا کام چل رہا ہے جس میں نہ کوئی تنخواہ دار ہے, نہ کوئی وظیفہ لینے والا ہے, نہ کوئی صلہ چاہنے والا ہے, نہ کوئی, صرف جو ممبر پر بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے خطرے کی بات ہے, باقی سارے آدمی تو ممبر پر بیٹھتے ہیں, سارے دھکے کھاتے پھر رہے, بستر اٹھائے پھر رہے, پیدل پھر رہے. ہم ایک جماعت میں تھے, ایک ڈیرا اسماعیل خان کا بابا تھا, خدا بخشہ رحمہ, بھی پچھلے سال فوت ہوا, تو ایک مہینے کے لیے آیا تھا. میں نے کہا بابا یہ مہینہ کیوں ہو یار, نہ چلا نہ چارو ہی نہیں. تو اس علاقے میں ہم جو سفر کر رہے تھے وہ حال یہ تھا کہ ہمیں لوگ سودا نہیں دیتے تھے, وہ بھی سفر ہمیں لوگ سودا نہیں دیتے. تو ہمیں کہیں سے کوئی سبزی مل جاتی تو اسے کوئی لمبا شوربا کر کے اس کو تین تین چار چار ٹائم کھاتے تھے, ایک سیر آلو میں 10 سیر پانی ڈال کے, اس طرح کا سودا. کبھی مرچوں سے روٹی کھا لی, نمک سے روٹی کھا لی. تو وہ مجھ سے کہنے لگا بچہ اے کھانا جڑا تسی کھاندے ہو نا جماعت, مینوں اے بھی گھر نصیب کوئی نہیں, میں اتنا غریب ہاں, میں چھولے بھی تھے نا چھولے, میری دھیاں میرا پتر کوئی نہیں. تو میں نیت کیتی ہے میں اللہ دی راہ ٹائم لاؤنا ہے. میں چار چاراں نے کئی سال کٹھے کیتے, چاراں سارا دن چھولے بیچنے, شام نو چار آنے وکھرے چکر نے. مجھے وہ یاد نہیں رہا کہ اس نے کتنے سال کہا کہ میں کئی عرصہ میں چار چار آنے کٹھے کیتے. بس میں سندوکڑی کھولی, ادھو ادھ کیتا, ادھا بیوی نو دیتا, تو گھر دا خرچہ چلا, ادھا لے کے میں آیا اللہ دی راہ وچ. بس میرے کو خرچہ ہی اتنا ہے, اس سے زیادہ میرے کو ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا چاچا تیرا مہینہ جو ہے وہ جوڑا لکھاں سالاں دے برابر, اس کو کس چیز نے باہر نکالا؟ اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے گستاخی, اس فقر میں نکلا. تو بھائی میلاد اور اللہ کے نبی کی یاد یہ ایک منزل کا پتہ دیتی ہے, اگر منزل کو نہیں چل رہے تو ہم گم ہو گئے. رسم بن گیا 10 دن حضرت حسین کو یاد کریں گے اور 11ویں دن پھر بیٹھ کے گانے بھی سنیں گے, بھنگ بھی پیئیں گے, نماز کی بھی چھٹی. ان کو اس مظلومین کے شہنشاہ کا خطاب دیں گے اور اگلے دن خود ڈنڈی مار کے تولیں گے. تو یہ ظالم نہیں ہے, ماں کو گالی دے گا یہ ظالم نہیں ہے. صرف ظالم قاتل کو کہتے ہیں جس نے ماں کو ٹیڑی نظر سے دیکھا, یہ بھی تو ظالم ہے. جس نے باپ کو منہ کر دی, یہ بھی تو ظالم ہے. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا, یہ بھی تو ظالم ہے. اگر وکیل نے زانی کا کیس لے لیا بچانے کے, یہ بھی تو ظالم ہے.
زمین دبا کے وکیل کے پاس آیا بیٹھا ہے, کوئی راہ کر دو زمین ہضم ہو جائے, یہ بھی تو ظالم, وکیل اس کو راستے بتا رہا ہے, یہ بھی تو ظالم ہے. اور ایک اور بتاؤں ظالم جس سے جہان بھرا پڑا ہے, الجفا کل الجفا, ہمارے نبی نے کہا بڑا ظلم ہے. صحابہ نے حیران ہو کر آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے, کیا ہوا یا رسول اللہ, کیا ظلم ہے. آپ نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے یہ بہت بڑا ظالم ہے. سارا میاں چنو ان ظالموں سے بھرا پڑا, وہ قاتلوں کو گالیاں دے رہے, حکومت بڑی ظالم ہے, حکومت کو گالیاں دے رہے, فوج کو گالیاں دے رہے, کوئی پیپل پارٹی کو گالیاں دے رہا, کوئی مسلم لیگ کو گالیاں دے رہا. اور میرے بھائی ہو, یہ ظالم ہیں, یہ لوٹ گئے, یہ ظالم ہیں. اور یہ جو میاں چنو کے بازاروں کے بازار اذان کے بعد دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو ظالم ہیں. اور ان کو ظالم اللہ قلم پہ کے بازار, عبدالحکیم کے بازار, کچا کو خانے وال ملتان, کہاں ہیں بازار بند ہوتے, تو یہ بھی تو سارے ظالموں کا جہان ہے. تو ظالموں پہ تو ظالم ہی تو آئے گا, جنید بغدادی تو نہیں آئے گا, چوروں پہ چور آئے گا, چوروں پہ سعد خان سے آئے گا. بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پیغام لائے کہ تمہارا ایک رب ہے اس کی مان کے چلو, تمہارا ایک خالق ہے اس کی مان کے چلو, تمہارا ایک معبود ہے اس کے سامنے سر جھکا کے چلو. نمازوں میں کھڑے ہو کے دکھایا, سجدوں میں سر رکھ کے دکھایا, ساری ساری رات رو کے دکھایا, ساری ساری رات قیام کر کے دکھایا, امت کو سبق سکھایا کہ اذان ہوتے ہی آپ کا رنگ بدل جاتا تھا, پہچان ختم ہو جاتی تھی, جیسے آپ کسی کو پہچانتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذان ہوتے ہی اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمارے کچھ لگتے ہی کوئی, اذان ہوتی حضرت علی پہ کپ کی کاری ہو جاتی, رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم میں لرزہ کاری ہو جاتا. ہم تو اذان سن کے اٹھ کے نہیں جاتے, پر یہ وہ شخص ہے جس کے جسم پہ لرزہ کاری ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا علی تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ جنت میں نبی کے گھر کے سامنے گھر لے کر بھی لرز رہے اور ہم نماز نہ پڑھ کے بھی مطمئن بیٹھے ہوئے. تو بھائی اللہ کے نبی کی یاد نمازوں سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد سجدوں سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد قرآن کی تلاوت سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد راتوں کو اٹھ کر رونے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد ماں باپ کی خدمت سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد ماں باپ کے پاؤں دھو کر پینے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد ان کی خدمت, ان کی اطاعت, ان کی دعائیں لینے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد پڑوسیوں کا حق دے کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد صحیح طول کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد سچ بول کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد ذکر و تلاوت سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد اچھے اخلاق سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد راتوں کو آہو بکا سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد حلال کمانے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد سود چھوڑ کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد ظلم کو چھوڑ کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد رشوت چھوڑ کے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد پاک دامنی سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد سخاوت سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد وہ تواضع اور عاجزی سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد اللہ کی اطاعت سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد اس کی غلامی سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد اس کی سنتوں میں ڈھل جانے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد اس کے ظاہر اور باطن غلامی سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد کو عفت سے مناؤ, معاف کرنے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد صدق اور وفا سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد درگزر کرنے سے مناؤ, اللہ کے نبی کی یاد میرے بھائیو ظلم و ستم سے منانا. ادھر میلاد ہو رہا ادھر گانا ہو رہا, ادھر میلاد ہو رہا ادھر شراب ہو رہی, ادھر میلاد ہو رہا ادھر نماز چھوڑی جا رہی, یہ کیا میلاد ہے, یہ کیا منایا ہم نے, کس کو یاد کیا, کس طرح یاد کیا. میرے بھائیو اللہ کے نبی کے غلام بن جاؤ, یہ ہم نے وقت. اور پھر اللہ کا نبی اس لیے نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے پھر سو جاؤ, ساری زندگی ہر پل ہر دم اسے یاد کرنا, اس کے سانچے میں ڈھلنا, اس کے طریقوں میں ڈھلنا. تو ایک پیغام لے کر آیا, عبادات لے کر آیا, معاملات اور اخلاق لے کر آیا, عورتوں کا بھی نبی بن کر آیا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی, عورتوں کی کتنی رعایت فرمائی, پر اس نے ان کی شادی کر دی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, اس طرح دو انگلوں کو ایسے جوڑا. ایک صاحب نے کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو کہا اگر دو کو شادی کر دی تو بھی میں اور وہ اس طرح. کہا کسی کی ایک ہو کہا وہ بھی میں اور وہ اس طرح. پھر آپ نے فرمایا جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور وہ ناراض نہ ہوا, منہ نہ چڑھایا اور ان پر خوشی سے خرچ کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو واجب کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیا, بعضی بیٹیاں نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی یا دو بہنیں دی, بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں, ان پہ خرچ کرتا رہا, شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا رہا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. پر یہ ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں, یہ بہنوں کے نام کی زمین بھی اتروا کے اپنے نام لگا لیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, سانو نہ بشک چھڑ دی ہے, سانو نہ بشک چھڑ دی, سگی تے نو راتیاں دے نہیں تے سڈے نہ کروا مڑا, سانو نہ بشک چھڑ دی. ایک مرلہ بھی اپنی بہن کا لے لیا اور اس کو نہیں دیا, اور اس کی رضامندی کے اگر بغیر, اس کی رضامندی کے بغیر اگر لے لیا تو یاد رکھنا میرے بھائیو, ساری زندگی کے نفل, تہجد, حج, روزے, زکاتیں, مدرسے بنانا, چندے دینا جہنم سے نہیں بچا سکے گا. اور جو باپ جان بوجھ کے بچیوں کو محروم کر گیا میرے بھائیو, اس سے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اگر بھائیوں نے بہنوں کو حق سے محروم کر دیا تو ان کو بھی اللہ کی خوفناک پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیا ظلم و ستم ہے, اللہ کے نبی نے تو بیٹیوں سے زیادہ پیار کیا. آپ نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی, جس نے فاطمہ کو خوش کیا مجھے خوش کیا. بیٹے تو آپ کے سلامت ہی نہ رہے, اللہ کے پاس چلے گئے, قاسم بھی چلے گئے, عبداللہ بھی چلے گئے, ابراہیم بھی چلے گئے. بیٹیوں سے زینب بڑی بیٹی تھی, ان پر اتنی شفقت و محبت, رقیہ تھی, ام کلثوم تھی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بیٹیوں سے آپ کو زیادہ شفقت اور زیادہ پیار تھا. جب تک آپ کو پتا نہیں چلا کہ حضرت عثمان حبشے سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے, آپ فکر مند رہے, ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہے بھائی وہ عثمان کا کیا ہے, عثمان کا کیا حال ہے, وہ صحیح سلامت پہنچ گئے, پہنچ گئے. جب تک یہ خبر نہیں آئی کہ وہ حبشے پہنچ گئے, آپ بے قرار رہے, بے قرار رہے. جب یہ خبر پہنچی کہ ہاں عثمان پہنچ گئے, تب جا کر آپ کو ٹھنڈک ہوئی اور آپ کو سکون ہوا. بیٹیوں کا غم تو آدمی کو بھلا دیتا ہے. ایک ایسے ظالم لوگ ہیں جو بیٹیوں کو زمین سے حصہ نہیں دیتے, دکانوں سے حصہ نہیں دیتے, اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ زمینوں سے حصہ نہیں الٹ دینے کے لیے الٹا چھین لیتے ہیں, ان سے لکھوا لیتے ہیں. اور میرے بھائی ہو, دو چار ایکڑ, دو چار سو ایکڑ, دو کروڑ ایکڑ بھی اگر آپ نے اپنے بنا لیے اور اپنی اولاد کے لیے بڑے منصوبے افسانے دیکھ لیے, تو یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا, کبھی حرام زمین سے فیض نہ پاؤ گے, کبھی حرام دکان سے. صرف سود ہی حرام نہیں ہے, بہنوں کا حصہ کھا جانا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا سود حرام, اتنا ہی حرام ہے جتنا سور حرام, اتنا ہی حرام ہے جتنی شراب حرام. اللہ ہمارا نبی عورتوں کے لیے رحمت بن کر ہے, مردوں کے لیے, کافروں کے لیے رحمت بن کر ہے. کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنانا چھوڑ دیا. ہمارے نبی سے پہلے اللہ کسی کو بندر بنا دیتا, کسی کو خنزیر بنا دیتا, ہمارے نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنانا چھوڑ دیا. تو اس نبی برحق کا بھائیو, اس نبی برحق کی برحق تعلیمات میں ڈھلنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا, یہ ہے تبلیغ کا کام. پر خود اس کو سیکھو, اس کے مطابق چلو اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا, سارے جہانوں کے لیے بھیجا, سارے انسانوں زمانوں کے لیے بھیجا, اور خود آپ کو 23 برس کی عمر میں واپس بلا لیا. 23 برس یعنی نبوت کے 23 برس, تو وہ اس کے 23 برس کے بعد واپس بلا لیا تو ساری دنیا کے انسانوں کو کون اللہ کا پیغام سنائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف جو بھیجا, اس کے تو فعل پوری امت کو آپ کا نائب بنا دے. یہ امت مجموعی طور پر نائب ہے, اجتماعی طور پر نائب ہے. فرد کے نائب ہونا کوئی آسان چیز نہیں. نبی کا نائب شرابی نہیں ہوتا, زانی نہیں ہوتا, جوہری نہیں ہوتا, فاحش عورت نبی کی نائب نہیں ہوتی. یہ امت اجتماعی طور پر معصوم ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. یہ ایک حکمت تھی بڑی زبردست, کہ پیچھے نبی کا نائب نبی آیا, اب آپ کے جانے کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تو آپ نے اپنے منہ سے نہیں کہا, اپنے منہ سے نہیں کہا, کیونکہ جس نے بھی آپ کی جگہ پر خلافت سنبھالنی ہے وہ معصوم نہیں ہوگا, وہ معصوم نہیں ہوگا, مغفور ہے, سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن پہلے والی بات اب نہیں ہے, اب نبی کے نائب کے لیے نبی موجود کوئی نہیں, معصوم کی جگہ سنبھالنے کے لیے معصوم کوئی نہیں ہے, تو پوری امت کو اس
ہر فرد ذمہ دار ہے, ہر فرد ذمہ دار ہے, ہر فرد بھیجا ہوا ہے, ہر فرد مبعوث ہے, ہر فرد ذمہ دار ہے. آپ کے پیغام کو کائنات کے آخری کونے تک پہنچانے کا یہ ذمہ داری اللہ نے سنت کو عطا فرمائی, جس پر اس خیر امت کا خطاب ملا اور اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کا سردار بنایا اور ساری امتوں سے پہلے جنت میں پہنچانے کا اعلان فرمایا. تو میرے بھائیو, اس محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی کو جس کو ہم نے صرف کتابوں تک رکھا یا نعروں تک رکھا یا جلسے تک رکھا, ہم یہ زور لگا رہے ہیں کہ وہ کتابوں سے نکل کر اسٹیج سے اتر کر ہمارے اندر میں آ جائے, ہمارے اندر میں آ جائے, اور ہم اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والے بنے اور دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے والے بنے. اس کے لیے جان بھی لگائی جائے, مال بھی لگایا جائے, وقت بھی دیا جائے. یہ وقت نیلی جماعت کو نہیں ہمیں دیا جا رہا, یہ اللہ اس کے رسول کو دیا جا رہا ہے. تو دنیا میں واحد یہ ایک کام ہے جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. بھائی میرے سامنے ڈیڑھ گھنٹہ ہونے کو آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو کسی مسلک کی دعوت نہیں دی, میں تو اللہ اس کے رسول کی تعریف کی ہے اور میں نے غصص اور اعمال بتائے ہیں. اور بھائی مسلمان بن کے رہو, محبتوں سے رہو, نفرتیں مٹاؤ. آج بھی اگر ہم نے نفرتوں کو نہ مٹایا اور محبتوں کو نہ سیکھا تو پھر وہ کون سا دن آئے گا آپس میں جوڑ کے چلنے کا؟ ساری دنیا کے باطل نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اب بھی ہم مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہیں. جب پہلی دفعہ ہلاک خان نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو واقعہ کربلا ہوا محرم میں ہوا, ہلاک خان نے بغداد پہ حملہ کیا محرم میں ہوا, اور آج کے ہلاک خان نے حملہ کیا تو محرم میں کیا. یہ تینوں خوفناک حادثات محرم میں ہوئے ہیں, کربلا بھی محرم میں اور چھٹی ساتویں ہجری 656 ہجری میں جو 1258 10 فروری 1258 کو ہلاکوں نے بغداد پہ حملہ کیا وہ بھی محرم تھا, اور آج کا جو ہلاکو ہے جدید دور کا ہلاکو اس کا حملہ بھی محرم میں ہوا. اور جب ہلاکو حملہ اگر ہو رہا تھا تو آپس میں مسلمان دست گریبان تھے, وہ کہتا میں سچا, وہ کہتا میں سچا, حنفی حنبلی مناظرے ہوتے تھے, شیعہ سنی مناظرے ہوتے تھے, شافی مالکی مناظرے ہوتے تھے, مالدار کبوتر باز تھے, بٹیر باز تھے, اور ناچ گانے کا رواج ہو گیا تھا, لونڈیاں نچانا اور گانا بجانا یہ ایسا رواج پڑ گیا تھا. غفلت کے لیے یہ حال تھا کہ خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا, یا تو ہلاکو کے دور سے بتاؤ, خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا, اس کے آگے جلوس چل رہا تھا, ناچنے والے, گانے والے, کرتب دکھانے والے. تو یہ جلوس عید گاہ میں عشاء کی نماز کے بعد پہنچا, عشاء کے بعد عید پڑی گئی, ظہر بھی قضا, عصر بھی قضا, مغرب بھی قضا, اور عشاء کے بعد جا کے عید الفطر کی نماز ہو رہی ہے. ہلاکو نہیں آ گیا تھا, آج کا ہلاکو ایسے نہیں آ گیا, کچھ اسباب ہیں. ادھر آپس میں شیعہ سنی لڑائی اور حنبلی مال کی لڑائی, شافی حنفی لڑائی, اور مالدار ایسے عیاش ہو گئے, حکمران ایسے غافل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے قہر کو نازل فرمایا کہ اب ان کا زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے, ان کو اسلام کے نام پہ موت دے کے جنت میں پہنچا دو. یہ بھی اللہ کا کرم ہوا, اسلام کے نام پہ موت آئی, جنت میں پہنچا دیا. 40 دن میں 15 لاکھ انسان تحفے کر دیے گئے, 15 لاکھ انسان بغداد میں تحتے ہوئے. اور میرے بھائی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس سے زیادہ غفلت کا جہان ہے. ہم بطور مسلمان زندہ نہیں ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں گھر کر چکی ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے روادار نہیں رہے, اور ایسا تعصب پھیل گیا ہے کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اور کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو صحیح سمجھتے اور کسی اور سارے کہتے ہیں کہ تم غلط ہو, اتنا تو کہو قابل برداشت نہیں, میں مسلمان ہوں تو کافر ہوں. ایک جگہ ہماری جماعت کو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس نے پیچھے ہاتھ کر لیتا, تیرے نام سلام لینا چھڑے وقت جیس کوئی, یہ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا تو تیرے نام سلام لینا چھڑے وقت جیس کوئی. ادھر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے, ساری دنیا کا باطل نگلنے کو آ رہا ہے, اور اب یہ حال ہے کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرنے کا وعدہ. تو بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, کبھی کبھی اتنے مجمع آتے ہیں, میں نے میاں چنو نے تو آج پہلی دفعہ اتنا بڑا مجمع دیکھا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے مسلمان بن کے جینا سیکھو, نفرتیں مٹاؤ, عداد کا مٹاؤ, ایک دوسرے سے دنیاوی نفرتیں بھی چھوڑو اور دینی نفرتیں بھی چھوڑو, محبت سے اپنا مسلک چھوڑو نہیں, کسی کو چھوڑو نہیں. اپنے میں کب کہہ رہا ہوں, میں بھی تو ایک مسلک پہ چلتا ہوں, میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہوں. اجتہادی مسائل میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں, اس میں ساری امت کا اجماع ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ایک حکم کے بارے میں تین قسم کی حدیثیں موجود ہیں, چار قسم کی حدیثیں موجود ہیں. اب کسی نے ایک حدیث کو لے لیا, کسی نے دوسری کو لے لیا, کسی نے تیسری کو لے لیا, کسی نے چوتھی کو لے لیا. ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں تم غلط ہو. نہیں بھائی, ہم یہ وسعت ہمیں تبلیغ والوں نے سکھائی, بھائی ادھر بھی ہاتھ باندھ لو, ادھر بھی ہاتھ لو, جیسا مرضی کرنا, ادھر کھول کے پڑھ لو, ادھر پڑھ لو, ادھر پڑھ لو, رفع یدین کر لو, چھوڑ لو. اس پہ لڑنے کا زمانہ گزر گیا ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس پہ مت لڑو, اس پہ مت لڑو, برباد ہو چکے ہیں ہم, برباد ہو, اور اس حد تک غلاظت پھیل چکی ہے. ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے ہیں, ایک مسجد میں نماز ہمارے سر سے پڑی, تو کوئی اہل حدیث تھا, اس نے پیچھے سے اونچی امین کہ یا امین, مغرب کی نماز سلام پھیرتے ہی امام مسجد کرنے لگا, تڑا کتا ہو گیا, تڑا کتا ہو گیا. تو وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا, وہ آدمی کہنے کا سورہ میں کتے بھوک نہیں رہتے.
ابھی اونچی امین کی بھی حدیث مانگی,
آہستہ امین کی بھی حدیث مانگی. سب سے محبت کرو, مسلمان بن کے رہو, اللہ کا واسطہ,
مسلمان بن کے رہو.
ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں لکھا ہوا
20 تراوی ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام,
بڑا اشتہار لگا 20 تراوی ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. اتنے عقل سے اندھے ہیں کہ اس قدر امت برباد ہو چکی ہے اور پھر اس قسم کی فضولیات ہیں.
وہ تو میری مانتے نہیں, آپ تو مان لو, تم عوام کو مان لو,
مسلمان بن کے رہو,
اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کرو.
میں جب بیٹھا تھا تو ایک آدمی سے کہنے لگا, پتا نہیں اس نے کیا کہا, آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کہنے لگا, آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟
میں کہا جی میں تو مسلمان ہوں.
کہنے لگا, پتر آپ میری اتنی عمر ہوگی, پتہ نہیں 50-55 بتائے,
میری اتنی عمر ہوگی, میں نے آج تک یہ جواب کسی نہیں دیتا.
بڑی سونی تو گل کی. میں کہا بابا جی
سن تو تبلیغ والے کی اسے کہا ویسے مسلمان ہے, اس تبلیغ نے سن کبھی گل ہی نہیں دیکھی
کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا تعارف اسلام ہے, ہمارا تعارف مسلم ہے, ہمارا تعارف مسلمان ہے.
اس کے آگے جتنی بھی باتیں امت کو توڑ دینے والی ہیں,
سب کا ادب کرو, سب کا احترام کرو, اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. کل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن ہو اهدی. میرے بھائیو یہ امت کمی کا وقت ہے, فرقوں کا وقت نہیں ہے,
یہ ٹوٹنے کا وقت نہیں ہے. پہلے ٹوٹے پڑے ہیں اور ٹوٹ گئے تو برباد ہو گئے.
اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, مسجدیں بھرو نمازیوں کے ساتھ. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں, نہ کوئی عورت بے نمازی رہے, نہ کوئی مرد بے نمازی رہے, کوئی ماں باپ کے نام فرمان اس مہینے میں بیٹھے ہیں تو جاتے جا کر ماں کے پاؤں پکڑ لو, باپ کے پاؤں پکڑ لو, ماں باپ ظلم بھی کریں تو سہ جاؤ, بھائیوں کے ساتھ بناؤ, بڑے بھائی کو باپ کی جگہ دو, دنیا کو وجہ نظامہ بناؤ. بہت بڑی بربادی ہے, ایک چھاتی کے دودھ پینے والے سگے بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, ایک خالی پیالی میں کھانے والے, ایک چارپائی کے باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, ایک گود میں سر رکھ کے سونے والے, ایک چھت تلے برسہا برس سونے والے, ایک آنگن میں برسوں کھیلنے والے, ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, تو ہم کئی بجے گئی ہے کہ ساری دکان بجے گا. چلی زمین کا جھگڑا, اس زمین پر بھی بھائیوں سے لڑائی ہوتا ہے. کہا لے لو بھائی کیا چاہیے, ساری ساری لے لے, خون کے رشتے کبھی نہیں چھوڑوں گا, لے لو زمین جتنی نکل گئی ساری لے لو. رشتوں کا تقدس اتنا بلند ہے, قربان تو کرو اپنی دنیا, قربان تو کرو رشتوں پر, پھر دیکھ اللہ کیسے دروازے کھولتا. آپ کو سگا بھائی سگے بھائی سے محبت کرنے کے تیار نہ, پڑوسی کی بات کہاں سے, وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں چھوڑ دو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کے سامنے جھکنا سیکھو, گالی سے پیدا کرو. گالی دینا بیت اللہ کو گرا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. میں چھوٹے چھوٹے بچے گالی نکالو, بوڑھے گالی نکالو, اللہ کا واسطہ ہوتا ہے, گالی چھوڑو. بچے بچے کی زبان سے گالی ہے, اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے ہم اگر ہم گالی کا اس کا شکار ہو. کوئی ہمارے جانوروں کو گالیاں دے, کسی حماقت کھوتے نگال کر دیا ہے, کھوتے نگال کر بن رہے ہیں, انگال کر دیا ہماری زبان کو پاک کرو, غیبت سے بچاؤ, چغلی سے بچاؤ, لگائی بجائی سے بچاؤ, اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو, ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینا سیکھو. دعائیں لے لو, ہمارے تو چلے گئے اور جن کے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان کی قدر کر لو, یہ تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر بے شک ان کی مت مانوں, لیکن اس میں بھی گستاخ نہ بنو, بے ادب نہ بنو. تبلیغ کے زور میں ماں باپ سے بے ادب نہ بنو, دین کے زور میں ماں باپ سے گستاخ نہ بنو. من جاهد تعالى ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر وہ تمہیں مشرک بنانا چاہیں, تمہیں کفر کے لیے تیار کرنا چاہیں, تو ماننا نہیں پر بدتمیزی نہ کرنا, ان کی ماننا مت پر بدتمیزی نہ کرنا. مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں ان کو بٹھا کر مارنا شروع کر, وہ ہاتھ میں جوتا ہاتھ میں مارتے 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 وہ جوتا کہیں ہاتھ سے چھوٹ جاتا, گر جا گرتا, تو مولانا عبد اللہ سندھی جا کر جوتا اٹھا کے لاتے, پھر ماں کو دیتے, اے اللہ اور مار, میں اسلام کا کوئی نہیں چلنا پر تو جتنا مارنا میں نے مار لیا. تو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو, ان کی بد دعا نہ لو. جو ہاتھوں میں جبریل نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو ہی پتا ہے کب آئے گی, کا کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا تھا, جب تو دیکھے کہ لوگ ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا کہ دائیں بائیں سے بجنے والا ہے سور. جب تو یہ دیکھے کہ ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے. نہیں دیکھو ان چیزوں کو لوگوں نے کیا نہیں چھوڑ دیا, چوتھا نمبر تبلیغ والوں نے ویسے ہی بھلا دیا, اب تو صرف دو نمبر رہ گئے, پہلا اچھا تھا, باقی چار نمبر ویسے ہی چھٹی ہوگی, خالی گن کے سنا دیتی ہیں. اور سب سے مشکل ترین سبق ہے اخلاق کا, سب سے مشکل ترین سبق ہے چوتھا نمبر اسلام کا. مشکل نہ صرف تجربے سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کو پڑھ پڑھ کے ایسے شواہد میرے پاس جمع ہو گئے کہ جس کے بعد میں شاید سے کہتا ہوں کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر مشکل عمل اسلام میں کوئی نہیں. پورے دین کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق کا. ماں باپ کو سب سے پہلے حق جا رہے ہیں, بہن بھائی دینوں سے حسن سلوک کرو, بہنوں کو ان کا حق دو. شادی کے بعد بھی ان کا خرچ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنت واجب ہو گئی, ان پر جنت واجب ہو گئی. میرے بھائیو معاف کرنا سیکھو, محبتیں سیکھو, نفرتیں مٹاؤ, غیبت سے بچو, چغلی سے بچو, بدنظری سے بچو, اپنے کانوں کو ہر قسم کے سہولیات سے بچاؤ, موسیقی سے بچاؤ, غیبت سے بچاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر میں نور ہی نور بھر دے. یہ ساری چیزیں گھر بیٹھنے کی ہوتی ہیں تو ہم کیوں بھکے کھاتے. نکلو اللہ کی راہ میں نکلو, اس پیغام کو پہنچاؤ بھی صحیح, پھیلاؤ بھی صحیح. اس امت کی ذمہ داری ہے, اس امت کی نیابت ہے, اس امت کی وراثت ہے. اللہ نے ہر امت کو وارث بنایا,
ہر امت نے وراثت کو ضائع کیا، اللہ نے اس امت کو وارث بنایا، اس امت نے وراثت کا اتنا حق کو نبھایا ہے کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. آج تک قرآن موجود، حدیث موجود، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ وراثت کا بوجھ ڈال کر ہر ساتھ خود ہمارا ساتھی بن گیا. خود انا نحمد کرنا فکر و انا لہو لحافظ، خود ہم ساتھ فرمائے ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے. تو لوگ اللہ کی مان لو کامیاب، اللہ کے نبی کی مان لو کامیاب، اپنی زندگی میں اللہ اس رسول کے طریقوں کو زندہ کرو کامیاب. اس کے لیے بھائیو آج تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پہ توبہ کر لو. جو آج سے اس سے کمائی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا جو کہا تھا، پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے نبی کا حق بتایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا. وہ یہاں سے نبت نے کہاں سے کہاں چلے گئے، اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہو، انظرنا کہو. یہ ادب سکھایا، گستاخی سے بچایا. ایک اور جگہ کہا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو یا محمد نہ کہا کرو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے. کیا کہو؟ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سب سے پہلے حق جتایا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا ادب کرو. پر ادب کی انتہا اطاعت ہے. زندہ باد زندہ باد مانے گا نہیں، زندہ باد زندہ باد مانے گا کوئی نہیں، اس کا نام ادب نہیں. سراپا غلام بن جائے، 100% غلامی میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے ادب، یہ ہے ادب کہ میرے نبی کے سامنے ادب والے بن جاؤ. اس کے بعد اللہ نے اپنا حق بتایا، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اپنا حق بعد میں رکھا، پہلا اپنے نبی کا حق بتا، میرے نبی کا ادب کرو، پھر کا نماز اور روزے کے ذات مجھ سے مدد مانگو. پھر آخری بات جو اللہ نے ہم سے کی ہے، یا الذین آمنوا کے ساتھ تو توبہ کی، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. اور چونکہ اللہ عظیم الشان ذات ہے تو اس کے لحاظ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے توبو توبہ کرو. کیسی نصوحا سچی، کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. جب معاف کرنے کا وقت کیا، تو اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رب، کہ تمہارا رب کیا کرے گا، یکفر عنکم سیئاتکم. یغفر نہیں کہا، یکفر کہا، یعفو نہیں کہا، یکفر. یکفر کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں، بولے عربی زبان میں ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں. آج اگر کفارہ نبات ہو، قرآن کی بات ہے، کافر صرف اس کو تھوڑا کہتے ہیں جو انکار کرنے والا. کفار ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کافر کا کیا مطلب ہے؟ چھپا دینے والا. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، چھپا دینا. کیونکہ ذمہ دار دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کافر. اور وہ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، باطل کے اندر وہ حق کو چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کافر. اور ذمہ دار زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کافر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم توبہ کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ یکفر، یکفر تمہاری نیکیوں کو گم، تمہارے گناہوں کو گم کر دوں گا، نشان مٹا دوں گا. جب دانا زمین میں چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا نشان تو مٹ جاتا ہے، ختم. اب دانا تو نہیں نظر آیا، اوپر درخت نظر آ، دانا تو گیا بے نشان. تو یکفر عنکم، اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہا معاف کرنے کا مطلب معاف کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو باقی کھڑے ہیں، ہم نے معاف کر دیا، لیکن یکفر میں کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہارے سارے گناہ مٹا دیے، چھپا دیے، ختم کر دیے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ تم توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، بلکہ دھو دوں گا، مٹا دوں گا، چھپا دوں گا، کوئی گناہ تمہارے ذمے میں باقی نہیں چھوڑوں گا، اور تم اس جنت میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بچ. میں آج آ رہا تھا فیصلہباد سے، تو یہ آیت میرے سامنے ایسے آئی، تو میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے یکفر کیوں کہا، یکفر کیوں کہا. تو سوچتے سوچتے یہ میں آ رہا تھا، پیر مال پہنچ چکا تھا جب یہ میں آیت کو میں میرے پتہ نہیں کیسے سامنے آئی، تو میں نے کہا یہ کفر اللہ نے کیوں کہا، یا غفر کیوں نہیں کہا، یا ہو کیوں نہیں کہا؟ پھر میں نے کفر کے معنی میں سوچنا شروع کیا کہ کفر کا اصل مطلب کیا ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے پڑھا تھا کہ کفر کہتے ہیں چھپا دینے کو. تو پھر اس کو جوڑتے جوڑتے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ چھپا دوں گا، غائب ہی کر دوں گا. نہ تمہارے فرشتوں کو یاد پتہ چلے گا، نہ تمہارے زمین کے گواہوں کو پتہ چلے گا، نہ آسمان کے گواہوں کو پتہ چلے گا، چھپا ہی دوں گا، ختم کر دوں گا. پھر اس کے بعد تمہیں جنت میں نہیں آؤں گا جہاں پانیوں والی یا نہریں چلتی ہیں. تو مجھے خیال ہے کہ اللہ جہاں جنت کا بات کی بات کرتا کہتا نہریں چلتی ہیں نہریں، تو یہ پانی کا ذکر کون کرتا ہے؟ پانی کا ذکر کون کرتا ہے؟ تو پھر خیال آیا کہ جہاں پانی ہے وہاں حسن ہے، جہاں پانی کوئی نہیں وہاں حسن کوئی نہیں. کالے پہاڑ وہاں ہے جہاں پانی کوئی نہیں، صحرا وہاں ہے جہاں پانی کوئی نہیں، چٹیل میدان وہاں جہاں پانی کوئی نہیں. جہاں پانی آتا ہے وہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں پانی آتا ہے وہاں کلیاں چٹکتی ہیں، جہاں پانی آتا ہے وہاں بلبلیں گاتی ہیں، جہاں پانی آتا ہے وہاں آبشاریں گرتی ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سرسبز پہاڑ سبز پوش بن کے سامنے آتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ندیاں گنگناتی ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں چمن مہکتے ہیں، وہیں آ کر پرندوں کی داریں اترتی ہیں چڑھتی ہیں. جتنا حسن ہے پانی کا غلام ہے، جتنا حسن ہے پانی کا غلام ہے. جعلنا من الماء کل شیء حیا، اور جتنی زندگی ہے وہ پانی کی غلام ہے. تو یہ جو پانی نہریں نہریں، یہ صرف نہروں کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یوں اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں وہ حسن ہے جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے حسن کے نمونے سوچ نہیں سکتا. لہٰذا اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت جہاں نہریں ہی نہریں، وہ مساکن طیبۃ مطہرہ، جہاں گھر بڑے خوبصورت ہیں. جب آدمی پیسے اکٹھے کر لیتا ہے نا تو پہلا کام یہ کرتا ہے گھر اچھا بناؤ، گھر اچھا بناؤ. تو جگہ اچھی ہو گھر اچھا ہو، گھر بھی اچھا ہو جگہ بھی اچھی ہو. لگے گا تو مجھ سے صلح کر لو، میری مان لو تو میں تمہیں گھر بھی اچھا دوں گا. اس کا بنانے والا مساکن کا لفظ بتاتا ہے کہ ضروریات پوری، طیبہ کا لفظ بتاتا ہے کہ گھر بڑا خوبصورت، کی جنات عدن کا لفظ بتاتا ہے کہ جگہ بھی بڑی خوبصورت، اور بنانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا، اس میں ایسی بیویوں کو بٹھایا ہے کہ اگر وہ سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے، خامن کی طرف چل کر آئیں تو چہرہ سامنے، اینٹ پھیرتے تو بھی خامن کے سامنے چہرہ رہتا ہے. اور جنت کی عورت کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ صفت ہے کہ جب یوں آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے، پیٹ پھیر کے چلی جائے پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے. جب ایک قدم اٹھا کر خامن کی طرف آتی ہے تو ایک لاکھ قسم کے نخرے اپنے خامن کو ایک قدم میں دکھاتی ہے، اس کی چال میں ایک لاکھ انداز ایک قدم میں چھپے ہوئے ہیں، ایک قدم میں ایک لاکھ انداز چھپے ہوئے ہیں. تو جب وہ پورے قدم اٹھا کر آئے گی تو کیا قیامت اٹھائے گی؟ موت مرنا یہ تو یہ سارے مر جاتے ہیں، موت مر گئے اس لیے زندہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس کا جو غرارہ اور لہنگا ہوگا وہ تین میل کے دائرے میں ایسے گردش کرتا ہوگا، تین میل کے دائرے میں. مجھے کافی اکثر خیال رہا ہو ترائے میل اٹھائے گی تین میٹر ڈھائی بجے دن، تین میل لمبا چوڑا اتنا وزنی کون اٹھائے؟ مجھے اس کا کسی کتاب میں جواب نہیں ملا، تین میل لمبا چوڑا کیسے کیسے؟ او ہو. پھر بار سمجھ میں آئی ایک کتاب سے یہ گزرا کہ جنت کا کپڑا نور سے بنے گا، نور یہ دھاگا ہے نا کپاس سے بنا ہوا، تو کپاس کا تو وزن ہے، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے. یہ روشنی ہمارے سر پر پڑ رہی ہے اس کا وزن محسوس ہو رہا ہے. تو جنت کا کپڑا اللہ نور سے بنائے گا، نور کا دھاگا ہوگا، اس پہ پرنٹ لگا بنائے گا، نور بے وزن ہوتا ہے. لہذا تین میل غرارہ ہو یا تین سو میل ہو وزن ہے ہی کوئی نہیں. تو تین میل میں اس کا لہنگا گردش کرے گا اور اس میں موتیوں کی جھالر، ہیروں کی جھالر، جواہرات کی جھالر، اس کے سر پہ تاج ہوگا، اس کا سب سے چھوٹا موتی مشرق مرغ کو شرماتا ہوگا، سر کے بال لہراتے ہوئے بل کھاتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں تک جاتے ہوں گے. ایک بال توڑ کے دنیا میں رکھ دیا جائے سارے جہان میں خوشبو بھی پھیل جائے گی اور سارا جہان روشن بھی ہو جائے گا. یہاں کی بڑی سے بڑی حور ہو اس کے سر سے یوں ہی نکلیں گی، اور جنت کی حور کے بال سے نور ہی نور نکلے گا، نور ہی نور نکلے، خوشبو نکلے گی، نور نکلے گا. وہ سمندر میں تھوک ڈال دے. سات سمندر کبھی سفر کیا ہو جنہوں نے حج کا، جب ایسے سمندر کا وہ جانتے ہوں گے کہ سمندر کیا بلا ہے. تو سات سمندر 16,000 کلومیٹر لمبا ہے دار القاہل، اور 11,000 کلومیٹر اس کی گہرائی ہے. ہمالیہ پہاڑ اس میں ڈال دو تو نظر نہیں آئے گا، اتنا لمبا چوڑا سمندر ہے. اور اس کے ساتھ 6 اور 7 سمندر میں جنت کی عورت ایک تھوک ڈالے ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے شہد کی طرح. دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈال کر پیش کرے کھا لو. اس کا حسن نکتا ہے، اس کا حسن بڑھتا ہے. اس کا حسن محتاج ہے میک اپ کا، اس کا حسن اللہ نے خود دیا اپنے چہرے میں سن کے چہروں پہ نور ڈال دیا. اب کہاں سے کمی آئی؟ ہاں یہ ایمان والی عورت جو یہاں کمزور ہے، ضعیف ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، یہ ایمان والی عورت جنت میں جا کر اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اور یہ اپنے خاوند کا استقبال کرے گی جنت کے دروازے پر، پہلے پہنچ کر جاتے ملے گی. انت حب دیوانہ حب بک، تو میرے، تو میرا محبوب، میں تیری محبوبہ. انا راضیہ انل نہیں کہے گی، انل خالد فلا اموت، اب موت مر گئی اب میں ہمیشہ زندہ ہوں. ان النعیم فلا ابعس، اب میں ہمیشہ جوان، بڑھاپا ختم. انا راضیہ فلا اسقط، لڑائیاں ختم ہوں گی، چنو چی رہے گی عمر میں بالکل راضی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ان المقیمۃ فلا ارحل، اب میں صرف تیرے پاس رہوں گی، کبھی تجھے چھوڑ کے پیکے کا پانا نہیں، پیکے کی دھمکی نہیں ملی. پہن تیرے بچے میں گئی پیکے، یہ وہاں نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ. ایمان، ایمان پر یہ صفات اللہ دے گا. دنیا میں ہو ہی جاتی کھٹ پٹ، کتنی ہی نیک ہوں، فاطمہ اور علی سے کوئی مقدس جوڑا کون پیش کرے گا؟ حضور تشریف لائے گھر میں، پوچھ علی کہاں ہیں؟ کہا جی ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ باہر چلے گا ناراض. اچھا کہاں جائے گا؟ پڑھا نکان. تو آپ باہر ان کو تلاش کرنے نکلے تو دیکھا تو مسجد میں لیٹے پڑے تھے، غصے میں نا مٹی پر ہی سوئے ہوئے، تو ساری مٹی لگی. تو آپ نے پیچھے سے آ کر ایسے پاؤں مارا، کہا کم یا ابا تراب، یہاں سے آپ کو جو لقب ملا ابو تراب کا، ابو تراب اٹھ جا. ان کو لے کر گھر آئے اور ایسے درمیان میں ایسے خود لیٹ گئے، اس طرح لیٹ، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، حضرت علی کو دائیں طرف، فاطمہ کو بائیں طرف، خود درمیان میں لیٹ گئے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر لا کر دونوں کا ہاتھ یوں ملا دیا. پھر کہنے لگے ہاں بھائی صلح ہو گئی نا؟ کہاں جی ہو گئی. اب اس سے پیارا جوڑا کوئی کام سے لائے گا؟ لیکن بھائی وہاں بھی ہو گئی ہے. اور سنو اس سے بھی افضل جوڑا خود اللہ کا نبی اور ان کی بیویاں، ان سے افضل تو پھر کوئی بھی کوئی نہیں، وہ تو سب سے افضل. ہر ساش اور حضور کی آپس میں کھٹمٹ ہو تو آپ نے منایا وہ مانی نہیں. تو اگر صدیق کو بلایا تھا بھائی ہماری صلح کا، تو اگر صدیق آئے صلح کرائیں گے تو بھائی ہماری سنو. پہلے حضور نے سنائی، پھر ہر ساشا نے سنائی، تو ان کی آواز بلند ہو تو انہیں ایک تھپڑ مار نہیں، باپ تو مار سکتے تھے، تو بھاگ کر ایک دم حضور کے پیچھے جا چھٹی. تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو تمہیں ایسے کے لیے بلایا تھا، مارنے کے لیے بھی نہیں بلایا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس سوئے ہوئے، پیشاب کا تقاضا ہوا، باہر چلے گئے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو حضور کو نہیں، رو ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی. جب آپ نے آ کے دروازے پر دستک دی، کہا کھولو کا نہیں کھولوں گی، کہا کیا ہوا مجھے چھوڑ کے اور بیوی کے پاس جاتے ہو؟ وہ اللہ کی بندی، میں اللہ کا نبی ہوں، بھلا میں خیانت کر سکتا ہوں؟ تیری باری میں مجھے تو پیشاب آیا تھا، میں اس لیے باہر نکلا تھا، یعنی میں نہیں کھولوں گی. بڑی مشکل سے کھلوایا، کیسے اس محبت کے سبب کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. کوئی عام میں سے ہوتا تو شاید. تو ایسے مقدس ان سے نبی اور نبی کی بیویوں سے افضل تو کائنات میں پھر کوئی بھی کوئی نہیں. جنت میں لڑائی ختم. 1989 میں ہم حج پر تھے، پیدل آ رہے تھے مزدلفہ سے مینا، تو ایک جگہ ہم بیٹھ گئے فجر پڑیں گے اور آگے چل دیں گے تھوڑا سا وقوف کر کے. تو ایک بڑھیا اور ایک اس کے ساتھ اس کا خاوند، وہ دونوں بڈھے، وہ ہمارے قریب آ کے بیٹھ گئے، وہ اما کے بیٹھ گئے. تو وہ بابے نے کہا اٹھی ہے سائے سفر پہ ہے. وہ کہنے آخر کہ میں تھک پائی ہوں، میں چون تو رہ نہیں گئی. تو ہماری بولی بول رہے تھے، اس کا اللہ دی بندی 750 روپے خلقت پوری جان دی شیطان نے چوٹنا تو اٹھیا تے بیٹھ گیا وہ کہنے لگے میں تو ریا نہیں جاندا اب دونوں میں بات تکرار پڑنے لگا آخر اما کا میں نہیں جاندی جڑا زور لاونے لال بابا کہنے لگا اتنے تو کوئی نہیں جسے روستے لگی جاسے اتنے تو میں گھومنا کہتے کوئی نہیں جسے روستے لگی جاسے